بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں اور دسویں سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 45 سے سنتے ہیں۔ نمبر 12، اسلامی تعلیمات اور عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دو حصوں میں وجود میں آیا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت تک یہ ایک ہی ملک رہا۔ مشرقی پاکستان کے زوال یا علیحدگی کے اسباب منرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع۔ پاکستان کا ان دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت اور سمندر حائل ہے، اس لیے دونوں حصوں کے عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ بھارت نے کبھی بھی برصغیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے ان غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھایا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے مغربی پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈے نے دونوں صوبوں کے عوام میں بد اعتمادی پیدا کر دی، جس سے شدید نقصان پہنچا۔ نمبر 2، معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہیں چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ زیادہ دوستانہ تھا اور وہ عوام کے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کی، اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف اور جداگانہ ہوتا تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق میں جائز اور حقیقی دار حصہ نہیں بنایا گیا۔ نمبر 3، مارشل لا۔ بار بار مارشل لا کی نفاذ نے مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا۔ جنرل محمد ایوب خان سیاستدانوں کو الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں مارشل لا سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ نمبر 4، زبان کا مسئلہ۔ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلباء کی جان قربان ہو گئی، اس سے بھی بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ نمبر 5، صوبائی خود مختاری۔ مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا۔ اس مطالبے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک بھارت نے 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا۔ اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ نمبر 6، معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا۔ عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں یہ پروپیگنڈا اور تشہیر کرنا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے عوامی لیگ کا 6 نکاتی منشور پیش کیا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمان کی تجویز کو رد کر دیا۔ اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنے شروع کر دیے۔ آل انڈیا ریڈیو نے اپنے پروگراموں کے ذریعے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ نمبر 7، ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھے۔ نمبر 8، بین الاقوامی سازشیں۔ مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ ہندو اقلیت آباد تھی۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا۔ بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے۔ بے شمار ہندو بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ روس بھی پاکستان مخالف تھا کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا۔ ان حالات میں روس نے پاکستان پر حملے، بھارت کے حملے اور جارحیت کی کھول کر حمایت کی۔ نمبر 9، 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت اور برتری حاصل کر لی اور 169 نشستوں پر سے 167 پر کامیابی حاصل کر لی۔ انتخابات میں اکثریت حاصل ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمن نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے ان مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ نمبر 10، مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی۔ دسمبر 1970 کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس صورتحال کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے بجائے اس وقت کی فوجی حکومت نے عوامی لیگ کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل یحیٰ خان نے عوامی لیگ کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اس نے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو مزید ہوا دی۔ عوامی لیگ کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں بنگالیوں میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی مسلح جد و جہد شروع کر دی۔ نمبر 11، بھارت کا حملہ۔ فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی ایک کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی۔ بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ بھارت نے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزینوں کی وجہ سے ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کو بھارت نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے مکتی بانی یعنی آزادی کی فوج کے نام سے ایک نیم فوجی دستہ ترتیب دیا تھا۔ اس دستے نے پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ اس کی حمایت میں بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اندرون ملک عوام کی حمایت نہ ہونے، رصد اور ملک انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ مغربی پاکستان کے محاذ پر بغیر کسی بڑے حملے کے جنگ بند کر دی گئی۔ 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا۔ نمبر 7، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ہی ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام سے مغربی پاکستان کے محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ اس کو پاکستان کے لیے ایک عظیم المیہ تصور کر رہے تھے اور اسے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ تاہم 22 فروری تا 24 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اپنے بہت سے اعلیٰ مرتبہ سربراہ نے مملکت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر نظر آئے۔ اس سربراہی کانفرنس میں مسلم دنیا کو درپیش تمام مسائل زیر بحث آئے۔ مشرق وسطی کا مسئلہ بہت تفصیل سے زیر بحث آیا۔ اخوت اور بھائی چارے کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو سربراہ کانفرنس میں خوش آمدید کہا گیا۔ نمبر 8، پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کردار۔ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے، اس کا استحکام اور خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مخالف عناصر اور قوتیں بحیثیت ملک پاکستان کو اور بحیثیت قوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہمہ جہتی ہیں۔ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار حسب ذیل ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے اور قومی نشوونما اور فروغ کے تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحالی اور معاشی طور پر آزاد ہو۔ نمبر دو، ہمیں لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے۔ نمبر تین، ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر چار، ہمیں اپنی نوجوان نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے اور ملک کے دور دراز علاقوں اور کونے کونے تک تعلیم کو پھیلا دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے تعلیم واحد ذریعہ ہے۔ نمبر پانچ، ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور غیروں سے بھاری قرضے اور امداد لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صرف محنت اور سخت جانفشانی سے ہی ممکن ہے۔ نمبر چھ، ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو۔ تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر سات، بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ مشق الف، منرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر ایک، کسی ملک کے لیے آئین یا دستور کیوں ضروری ہے؟ نمبر دو، قرارداد مقاصد کے اہم خد و خال کیا ہیں؟ نمبر تین، 1956 کے آئین کی امتیازی خد و خال بیان کیجئے۔ نمبر چار، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کیوں الگ ہوا؟ نمبر پانچ، ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نمبر چھ، 1973 کے آئین کے اہم نکات تحریر کیجئے۔ بے، خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ نمبر ایک، ابتدائی انسان چھوٹی ڈیش اکائیوں میں رہتا تھا۔ نمبر دو، اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو ایک ڈیش کی ضرورت تھی۔ نمبر تین، 1956 کے آئین کی ابتدائیہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ڈیش اللہ کے پاس ہے۔ نمبر چار، تقریباً ڈیش سربراہان مسلم ریاستوں نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ نمبر پانچ، پاکستان نے ڈیش سربراہ کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ نمبر چھ، 1973 کے آئین کی بنیاد ڈیش پر رکھی گئی ہے۔ نمبر سات، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی ڈیش نے توڑ دی تھی۔ نمبر آٹھ، پاکستان کے تینوں آئینوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ ڈیش کے پاس ہے۔ صفحہ نمبر 50، چوتھا باب، پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا۔ نمبر ایک، محل وقوع۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 23.35 اور 37.05 شمالی عرض بلد اور 60.50 اور 77.50 مشرقی طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 79,06,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان چار صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں فاٹا پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 347,190 مربع کلومیٹر ہے۔ پنجاب کا رقبہ 205,345 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ صوبہ سندھ کا رقبہ 140,914 مربع کلومیٹر ہے اور خیبر پختونخوا صوبے کا رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے۔ ایشیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیے، پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، اسی لیے اس کو جنوبی ایشیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران واقع ہے، جس کی پاکستان کے ساتھ تقریباً 800 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ ایران پاکستان کے ساتھ ریل اور سڑک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، بھارت کے ساتھ پاکستان کی 1610 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ سندھ اور پنجاب کے صوبوں کے ساتھ یہ پاکستان سے مربوط ہے۔ ریل اور سڑک ذرائع نقل و حمل ہیں۔ بھارت کے مشرق میں کئی مسلم ممالک مثلاً بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالاسلام واقع ہیں۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، چین کے ساتھ پاکستان کی 585 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ شاہراہ کراکرم کے راستے پاکستان چین سے جڑا ہوا ہے۔ تاجکستان بھی پاکستان کے شمال میں واقع ہے، صرف افغانستان کی ایک چھوٹی سی پٹی جسے واخان کہتے ہیں پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ بین الاقوامی سرحد 2252 کلومیٹر طویل ہے، جو ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحر عرب ہے۔ بحر عرب کے ساتھ پاکستان کا تقریباً 1050 کلومیٹر طویل ساحلی علاقہ ہے۔ اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی بندرگاہیں بھی واقع ہیں، ان میں کراچی بندرگاہ، بن قاسم اور گوادر کی بندرگاہ اہم ہیں۔ پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت۔ پاکستان کا محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی دفاعی، فوجی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت نمایاں ہے۔ مندرجہ ذیل عوامل یا وجوہات کے بنا پر اس کی اہمیت آیا ہے۔ نمبر ایک، شمال میں یہ چین سے جڑا ہوا ہے۔ شاہراہ کراکرم کی بری اور زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہے۔ یہ شاہراہ سلسلہ کراکرم کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، اور یہ چین اور پاکستان کے مابین اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ نمبر دو، پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے عبوری، بری اور بحری راستوں کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ نمبر تین، چین کے مغرب میں افغانستان کے علاقے کی ایک تنگ پٹی واخان پاکستان کی شمالی سرحد کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ پاکستان نے وسطی ایشیا کے اس ملک کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ نمبر چار، پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی، دارالاسلام کے مسلم ممالک واقع ہیں۔ پاکستان کے ان تمام ممالک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ نمبر پانچ، پاکستان کی جنوب مغربی سرحد پر ایران واقع ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکو کے بنیادی اراکین ہیں۔ اس تعاون کے نتیجے میں تمام رکن ممالک کے مابین انتہائی دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ ان ممالک نے باہمی دلچسپی کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ نمبر چھ، پاکستان تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک کے نزدیک اور مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی مسلم دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ بے شمار مغربی ممالک کا صنعتی ترقی کا انحصار خلیجی ممالک کی تیل کی پیداوار پر ہے۔ یہ تیل دوسرے ممالک کو بحر عرب کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور کراچی بحر عرب کی انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ نمبر سات، مشرق وسطی اور خلیج کے مسلم ممالک سے پاکستان کے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان نے ان ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب اور عرب امارات جیسے ممالک پاکستانیوں کے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کراچی ایک بین الاقوامی بندرگاہ اور ہوائی اڈا ہے۔ یہ ہوائی اور بحری راستوں سے یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ وہ تمام ممالک جو مشرق وسطی اور وسطی ایشیا ممالک سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے محل وقوع کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ نمبر نو، پاکستان میں وادی سندھ اور گندھارا کی قدیم تہذیبیں ہیں، اور سیاحت کے نقطہ نظر سے یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بے شمار سیاح وادی کاغان، سوات اور پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیاحت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نمبر دس، پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت پاکستان کو افغانستان کے راستے گزرنے والی پائپ لائن کے ذریعے گیس مہیا کی جائے گی۔ یہ منصوبہ ایک دوسرے کے مابین دوستانہ تعلقات کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کی رضامندی سے بھارت بھی اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر گیارہ، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر اصل تنازع ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم ہو جائے گا، تجارت کو فروغ ملے گا، دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے اس خطے میں غربت اور افلاس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ نمبر بارہ، پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت ہے، اور مسلم دنیا میں اس کو انتہائی تحسین اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند ٹیکنالوجی میں یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ مسلم ممالک کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں، کہ وہ کئی میدانوں میں مشترکہ ترقی اور فروغ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ نمبر دو، پاکستان کے طبعی خد و خال۔ پاکستان کی عرضی سطح کو طبعی خد و خال کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، پہاڑی سلسلے۔ نمبر دو، سطح مرتفع۔ نمبر تین، میدانی علاقے۔ نمبر چار، ریگستانی علاقے بشمول ساحلی علاقے۔ اس سے اگلے صفحے پر ایک نقشہ دیا گیا ہے جس کا بیک گراؤنڈ بالکل سفید ہے، اور نقشہ جو ہے وہ سرخ، زرد، آتشی، نیلا، گلابی، ہرا اور کہیں کہیں سفید رنگ کا ہے۔ نقشے کے دائیں ہاتھ پر ایرو کا نشان ہے اور اس کے اوپر شمال لکھا ہوا ہے۔ نقشے کے بائیں ہاتھ پر باکس بنا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ایشیا سیاسی، اور نیچے لکھا ہوا ہے 1.60000000، اور نیچے لکھا ہوا ہے کلومیٹر 1000، اس سے آگے ایک نشان بنا ہوا ہے، اس پہ 50 لکھا ہوا ہے، اور ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے لائن کی مدد سے اور لکھا ہوا ہے اسکیل۔ نقشے کے نیچے دائیں جانب ایک باکس ہے اور باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے کلیت۔ باکس کے اندر بین الاقوامی حد کا نشان ڈیش کے طور پر ہے اور دارالحکومت کا نشان نقطے کی صورت میں دیا گیا ہے۔ نقشے میں جو سب سے اوپر زرد رنگ کا حصہ ہے وہ اس میں سینٹر میں روس لکھا ہوا ہے، اور اس کے بائیں جانب ماسکو لکھا ہوا ہے، ماسکو پر ڈاٹ کا نشان ہے یعنی دارالحکومت۔ نقشے میں نیچے زرد سے نیچے چھوٹا سا حصہ گلابی رنگ کا ہے جس میں منگولیا لکھا ہوا ہے، اور منگولیا کے اوپر ڈاٹ ہے یعنی دارالحکومت بولان باتر لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آتشی رنگ کا ملا ہوا نقشہ ہے جس میں قازقستان لکھا ہوا ہے، اور انساتی اس کا دارالحکومت ہے۔ اس کے نیچے گلابی کے نیچے سرخ رنگ کا نقشہ ہے جو چین، جس کے سینٹر میں چین لکھا ہوا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی جانب بیجنگ، اس کا دارالحکومت لکھا ہوا ہے، اور کارنر پہ بائیں ہاتھ کی جانب بھوٹان لکھا ہوا ہے۔ اب نقشے میں جگہ جگہ مختلف ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ نیلے رنگ کا نقشہ ہے، ہرے رنگ کا نقشہ ہے۔ ہرے رنگ کے نقشے میں دو ہیں، ایک کرگستان ہے، ایک میں پاکستان کا نقشہ دیا گیا ہے اور اس میں دارالحکومت اسلام آباد دیا گیا ہے، اور مختلف ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی طرف سب سے اوپر شمالی کوریا، ٹوکیو جاپان، تائیوان، ہانگ کانگ، فلپائن، برونائی دارالاسلام، انڈونیشیا، سنگاپور، ملائیشیا، کوالالمپور، جکارتا۔ سینٹر میں قازقستان، ازبکستان، کرگستان، تاشکند، افغانستان، پاکستان، نئی دہلی، بھارت، کولمبو، سری لنکا، مالدیپ، اور اس کا دارالحکومت مالے۔ بائیں جانب ماسکو، روس، یوکرین، ترکی، اس کا دارالحکومت انکرا، لبنان، شام، جارجیا، آذربائیجان، اردن، اسرائیل، عراق، اس کا دارالحکومت بغداد ہے۔ ایران، اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ سعودی عرب، اس کا دارالحکومت ریاض ہے۔ عمان، مسقط، یمن، صنعاء، یہ سب نام لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، پہاڑی سلسلے، سلسلہ کو۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اول شمالی اور شمال مشرقی پہاڑی سلسلے، اور شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ اول شمال مشرقی پہاڑی سلسلے، اس حصے میں کوہ ہمالیہ اور کوہ کراکرم شامل ہیں۔ الف، سلسلہ ہے کوہ ہمالیہ۔ پاکستان کے شمالی مشرقی حصے میں دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہمالیہ واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ کے متوازی سلسلے ایک کمان کی صورت میں بھارت کے مشرقی حصے تک تقریباً 2430 کلومیٹر تک کی لمبائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سلسلوں میں بے شمار خوبصورت حسین وادیاں واقع ہیں۔ ان سلسلوں کو مندرجہ ذیل چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، شوالک کی پہاڑیاں / ہمالیہ بیرونی کا سلسلہ۔ یہ پہاڑیاں شمال میں بلند ہو رہی ہیں جہاں بالائی سندھ طاس ختم ہوتا ہے۔ یہ پہاڑیاں ہمالیہ کے جنوب میں ضلع سیالکوٹ سے راولپنڈی کے شمال حصے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی اوسط بلندی 300 میٹر تا 1000 میٹر ہے۔ نمبر دو، پیر پنجال / ہمالیہ صغیر کا سلسلہ۔ شوالک کے پہاڑی سلسلے اور کوہ کراکرم کے قریب یہ پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ یہ سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال سے شروع ہوتا ہے۔ یہی سے کوہ ہمالیہ آہستہ آہستہ 1800 میٹر سے 4600 میٹر تک بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ مری ایوبیا، نتھیا گلی، ایپٹ آباد اور خوبصورت وادی کاغان جیسے پہاڑی تفریحی اور صحت افزا مقامات یہیں واقع ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کے زیادہ تر حصے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ نمبر تین، ہمالیہ کبیر کا سلسلہ۔ پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے اور کوہ کراکرم کے درمیان ہمالیہ کبیر کا سلسلہ واقع ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ بلند سلسلہ کوہ پیر پنجال کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور اس سلسلہ کوہ کی اوسط بلندی تقریباً 6500 میٹر ہے۔ اس سلسلہ کوہ کی سب سے زیادہ بلند چوٹی نانگا پربت ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 8126 میٹر بلند ہے۔ پاکستان کا سب سے طویل دریائے سندھ کا منبع انہی پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ کشمیر کی خوبصورت اور حسین وادی بھی اسی سلسلہ کوہ میں ہے۔ نمبر چار، کوہ لداخ / ہمالیہ اندرونی کا سلسلہ۔ ہمالیہ کبیر کے شمال میں پہاڑی سلسلے کی بلندی پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کو لداخ کا پہاڑی سلسلہ یا ہمالیہ اندرونی کا سلسلہ کہتے ہیں۔ بے سلسلہ ہے کوہ کراکرم۔ ہمالیہ کبیر کے شمال مغرب میں کوہ کرم واقع ہے جس کے شمال میں کشمیر اور گلگت کے علاقے آتے ہیں۔ کوہ کراکرم کی اوسط بلندی تقریباً 7000 میٹر ہے۔ پاکستان کی بلند ترین اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی گوڈون آسٹن یا K2 سلسلہ کراکرم میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ ان سلسلوں میں کئی گلیشیئر پائے جاتے ہیں، انہی میں سیاچن گلیشیئر بھی شامل ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا شاہراہ کراکرم اسی سلسلے سے گزرتی ہے اور چین سے ملاتی ہے۔ شمالی اور شمال مشرقی پہاڑی سلسلے کی اہمیت۔ نمبر ایک، یہ پہاڑ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنی بلندی اور ناہموار سطح کی وجہ سے یہ پاکستان کو شمال کی جانب سے ایک قدرتی حصار اور دفاع مہیا کرتے ہیں۔ نمبر دو، یہ پاکستان کو قطب شمالی سے اٹھنے والی خون جما دینے والی سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتی ہیں، ورنہ موسم سرما میں پنجاب اور خیبر پختونخوا برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے اور سردیوں کی طویل لہر اور طویل دورانیہ سے زندگی انتہائی دشوار اور قابل رحم ہو جاتی۔ نمبر تین، مونسون کے موسم میں ان پہاڑوں کی وجہ سے پنجاب اور شمالی علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ انہی بارشوں کا پانی دریاؤں کے راستے آبپاشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر چار، موسم سرما میں یہ پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں جو موسم گرما میں پگھلتی ہے اور زیر زمین اس پانی کی سطح کو بلند کرتی ہے جو زراعت کے کام آتا ہے۔ نمبر پانچ، ہمارے ملک کے 80% جنگلات انہی پہاڑوں میں واقع ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک کے 4.5% جغرافیائی رقبے میں جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ جنگلات بہت گھنے ہیں اور ملک کے لیے دولت اور سرمایہ کا ذریعہ ہیں۔ دوم، شمال مغربی پہاڑی سلسلہ۔ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع سلسلہ کو یا پہاڑی سلسلے کو ہمالیہ کی مغربی شاخیں بھی کہا جاتا ہے۔ شمال مشرقی پہاڑوں کے مقابلے میں یہ کم بلند ہے۔ کئی وادیاں، چھوٹے دریا اور درے ان پہاڑوں میں واقع ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کو ان حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر ایک نقشہ دیا گیا ہے۔ اس نقشے کے اوپر ہیڈنگ ہے پاکستان طبعی بناوٹ، نیچے لکھا ہوا ہے پیمانہ، کلومیٹر 400، 200 اور 0 کلومیٹر۔ نقشے کے دائیں جانب چین اور نیچے بھارت، اوپر افغانستان، الٹے ہاتھ پر ایران اور نیچے بحیرہ عرب لکھا ہوا ہے، اور نقشے کے اندر شارہ کراکرم، جموں کشمیر، ہمالیہ کا سلسلہ، مری کی پہاڑیاں، وزیرستان کی پہاڑیاں، دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج، کوہ سلیمان کا سلسلہ درمیان میں، ریگستان، دریائے سندھ، تھر کا سلسلہ، اور نیچے بحیرہ عرب دیا گیا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 میں سماعت فرمائیں۔